السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ اب پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں جان ڈریڈن۔ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں، کچھ پاکستان سے۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سرحد پار کسی بھی طرح کی کارروائی کشمیر کاز سے غداری ہوگی، اور اس وقت پاکستان کی فوج ہر خطرے سے نمٹنے کو تیار ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی نقل و حرکت پر تقریباً 2 ہفتے پہلے عائد کی گئی پابندیوں کو جزوی طور پر ہٹا لیا گیا ہے۔ تاہم ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور وادی کشمیر کے چند دوسرے علاقوں میں بندشوں اور اضافی حفاظتی دستوں کو سڑکوں سے ہٹائے جانے کے ساتھ ہی عوامی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ متنازع علاقے جموں اور کشمیر میں 12 روز سے جاری کرفیو اٹھا لیا جائے، جس کے باعث پوری وادی میں معمولات زندگی مفلوج ہیں۔ اور بھارت کے زیر انتظام اور امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور سوڈان کی عارضی فوجی کونسل اور احتجاجی لیڈروں کے درمیان شراکت اقتدار کے حوالے سے ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سرحد پار کسی بھی طرح کی کارروائی کشمیر کاز سے غداری ہوگی۔ مشرقی سرحد پر صورتحال بگڑنے کی صورت میں مغربی سرحد سے فوج منتقل کرنے کے بارے میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی مسلح فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں بھی ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہر ممکن فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اس وقت مودی سرکار دوال ڈاکٹرائن کے گرد گھوم رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تفصیل سنوائیں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی نقل و حرکت پر تقریباً 2 ہفتے پہلے عائد کی گئی پابندیوں کو جزوی طور پر ہٹا لیا گیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں فون اور انٹرنیٹ سروسز کو مرحلہ وار بحال کرنے کے عمل کا بھی آغاز ہو گیا ہے، لیکن ہفتے کو ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور وادی کشمیر کے چند دوسرے علاقوں میں بندشوں اور اضافی حفاظتی دستوں کو سڑکوں سے ہٹائے جانے کے ساتھ ہی عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بعد ازاں چند ایک مقامات پر مظاہرین اور سیکورٹی فوجوں کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ متنازع علاقے جموں اور کشمیر میں 12 روز سے جاری کرفیو کو اٹھا لیا جائے، جس کے باعث پوری وادی میں معمولات زندگی مفلوج ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ہفتے کے روز پشتون تحفظ تحریک سے تعلق رکھنے والے کارکنوں بشمول 2 ممبران قومی اسمبلی کے ان کے خلاف سیکورٹی فورسز پر مبینہ حملوں میں درج 2 مقدمات میں سے ایک کی ضمانت کی درخواست مسترد جبکہ دوسرے کی منظور کر لی۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے سیکورٹی فورسز پر مبینہ حملوں کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے میں اکثر خون ریس قبائلی تصادم ہوتے ہیں، جس میں بعض اوقات اہم سیاسی رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہفتے کے روز ایک ایسے ہی واقعے میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے بانی رہنما نواب زادہ میر امان اللہ خان زہری کو ان کے پوتے سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان سے مذاکرات آگے بڑھے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان امن مذاکرات کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے مشیروں سے بات چیت کی ہے، جو شاندار رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان سے مذاکرات جاری ہیں، لیکن اس کی نوعیت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ شام اور عراق میں داعش کو شکست ہو چکی ہے اور وہ اپنی آخری پناہ گاہوں میں بقا کی جنگ لڑا ہے، اس کی جانب سے بنگلہ دیش میں اپنی موجودگی کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش سے ISIS یعنی داعش نے اپنی پہلی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ ابوبکر البغدادی بدستور ان کے رہنما ہیں۔ داعش متعدد بار بھارتی کنٹرول کے کشمیر اور پاکستان میں اپنے گروپ کی موجودگی کے دعوے کر چکے ہیں، تاہم بھارت اور پاکستان دونوں ہی اس کی تردید کرتے ہیں۔ سوڈان کی عارضی فوجی کونسل اور احتجاجی لیڈروں کے درمیان شراکت اقتدار کے حوالے سے ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سول اور ملٹری ارکان پر مشتمل ایک مشترکہ کونسل تشکیل پائے گی، جو 3 سال تک سوڈان کا کاروباری حکومت سنبھالے گی، جس کے بعد انتخابات ہوں گے اور سول حکومت کے قیام کے بعد یہ اقتدار سے الگ ہو جائے گی۔ دسمبر سے شروع ہونے والے ہنگاموں کے بعد یہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ہانگ کانگ میں ہفتے کے روز اسکول کے ساتھ ساتھ 3 ماہ سے حکومت مخالف مظاہروں میں شامل کارکنان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرے میں شامل ایک اسکول ٹیچر کا کہنا ہے کہ ان سرگرم کارکنوں کی بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری حکومت سے زیادہ بہادر ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے روز مزید مظاہرے متوقع ہیں۔ یہ مظاہرے اب جمہوری اصلاحات کے لیے ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کے اس بیان کی تردید کی ہے کہ وہ اور ان کی ساتھی رکن کانگریس رشیدہ طلیب اسرائیلی حکام سے ملنے سے گریزاں ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل نے دونوں ارکان کانگریس کو یروشلم اور مغربی کنارے کا دورہ کرنے سے روک دیا تھا۔ الہان عمر نے جمعے کے روز اپنے اسرائیل کے مجوزہ دورے کی تفصیلات ٹویٹر پر جاری کی، جن میں اسرائیلی پارلیمان کے اسرائیلی اور عرب اراکین سمیت اسرائیل کے سیکورٹی حکام سے ملاقاتیں شامل تھیں۔ دوسرے رکن کانگریس رشیدہ طلیب نے مغربی کنارے کا دورہ کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس لیا ہے۔ صرف چند گھنٹے قبل اسرائیلی وزارت داخلہ نے انہیں اسرائیل کا دورہ کرنے کی اجازت دی تھی تاکہ وہ اپنی فلسطینی نانی سے ملاقات کر سکیں۔ جبرالٹر کے سپریم کورٹ کی جانب سے ایران کا آئل ٹینکر چھوڑنے کے حکم کے بعد برطانیہ نے بھی ایران پر زور دیا ہے کہ وہ بھی اس کا بحری جہاز چھوڑ دے۔ اور امریکہ کے چوٹی کے انٹیلیجنس افسر قائم مقام ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بے خوفی سے اپنا کام انجام دیں گی۔ ایک روز پہلے ان کے پیش رو اور ان کے نائب کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جوزف میکگوائر کا کہنا تھا کہ ان کا دفتر ملک کی انٹیلیجنس برادری کی قیادت پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گا اور ملک کی سلامتی کے لیے انہیں اہم اطلاعات فراہم کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام آپ کی دنیا میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم رپورٹیں کچھ پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے لے سکیں۔ آج ہم جو رپورٹیں اور تجزیہ آپ کو سنوا رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیں۔ پاکستان میں سول اور فوجی قیادت کی مسئلہ کشمیر پر مشاورت، بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں پابندیوں کی نرمی کے بعد تازہ احتجاجی مظاہرے، مسلمان ملکوں کی تنظیم او آئی سی کی طرف سے کشمیر میں کرفیو اٹھائے جانے پر زور، اور امریکہ کی افغانستان میں امن عمل پر پیش رفت کا جائزہ۔ تو پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سرحد پار کسی بھی طرح کی کارروائی کشمیر کوز سے غداری ہوگی۔ مشرقی سرحد پر صورتحال بگڑنے کی صورت میں مغربی سرحد سے فوج منتقل کرنے کے بارے میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی مسلح فوج ہر خطرے سے نمٹنے کو تیار ہیں اور جہاں بھی ضرورت ہوگی ان کے مطابق ہر ممکن فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اس وقت مودی سرکار دوال ڈاکٹرائن کے گرد گھوم رہی ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزیر اعظم کی خصوصی کمیٹی برائے کشمیر کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کشمیر کی صورتحال کا تعلق ہماری سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہے۔ وادی میں ہر گھر کے باہر بھارتی فوجی ہے، امکان ہے کہ کرفیو ہٹتے ہی کشمیر میں تشدد بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایل او سی سے در اندازی کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہیں۔ مغربی بارڈر سے مشرقی سرحد کی طرف فوج لے جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ضرورت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔
جب ایسٹرن بارڈر پہ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری توجہ اس طرف ہے۔ اس کو میں صرف یہ کہوں گا کہ لیو دی پلاننگ ٹو اس، کہ ہم اس کو تھریٹ کو کیسے دیکھیں گے، کس طریقے سے مینیج کریں گے، فورسز کیسے آئیں گی۔ دی آرمڈ فورسز آر ریسپانسبل ٹو ٹیک کیئر آف آل دی تھریٹس، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ رسپانس دیا جائے گا۔ اور اتنا آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو پرپیکچوئل تھریٹ ہے اور جو مین تھریٹ ہے، ہم نے ہمیشہ سے انڈیا کی طرف ہی دیکھا ہے اور انڈین بارڈرس کی طرف دیکھا ہے۔ تو وین اٹ کمس ٹو دیٹ اسٹیج، اور جیسے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی کور کمانڈر کانفرنس کی،
نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سلامتی کونسل کی نشست بہت حوصلہ افزا ہوئی، کل ہم نے بہت بڑا مارکا سر کیا ہے، ہندوستان چونک گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ لمبی لڑائی ہے جو ہم نے ہر فورم پر لڑنی ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر بھارت سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مودی سرکار نے نہرو کے ہندوستان کو دفن کر دیا۔ نہرو اور مودی کے ہندوستان میں زمین آسمان کا فرق ہے، مودی سرکار ڈبل ڈاکٹرائن کے گرد گھوم رہی ہے۔
جس حکمت عملی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک ڈاکٹرین ہے جس کو ڈوال ڈاکٹرین کہتے ہیں، اور اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس میں کئی کردار ہیں، لیکن اس کے تین نمایاں کردار جو ہیں وہ وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، ہوم منسٹر امیت شاہ ہیں اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں دوبارہ ہیں۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر دفتر خارجہ میں ایک کشمیر سیل تشکیل دے رہے ہیں، جبکہ دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں اپنے سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک قائم کریں گے۔ سوشل میڈیا پر بعض افراد کے بیانات پر انہوں نے کہا قوم کو ملک کے اندر اور باہر موجود میر جعفر اور میر صادق پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ دنوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور 50 سال کے عرصے کے بعد مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے آیا، جہاں پر اس حوالے سے بات چیت کی گئی۔ پاکستان سلامتی کونسل میں اس معاملے کو آنے کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں ان کے موقف کی تائید کی گئی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ابھی آپ یہ رپورٹ سن رہے تھے جو اسلام آباد سے علی رانا نے پیش کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پہلے دو تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال جہاں واشنگٹن سے، اور شمع جنے جو لنڈن سے ہمارے ساتھ شامل ہیں پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلی رپورٹ کے تجزیے کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کے کسی بھی اقدام کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ پریس کانفرنس کے اس موقع پر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل آصف غفور اور مشیر اطلاع ڈاکٹر فردوس آشق آبان بھی موجود تھے۔ تو سب سے پہلے شمع، میرا آپ سے سوال ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بہت ساری تاریخ نہ دہرائیں، کیونکہ پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے مختلف موضوعات پر بڑی تفصیل سے ہماری بحث ہوتی آ رہی ہے۔ آج کچھ آگے کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت سامنے پیش ہے کشمیر کے حوالے سے، آگے چلنے کی صورت کیا ہوگی۔ تو شمع، آپ لنڈن میں مقیم ہیں۔ گزشتہ دنوں لنڈن سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ اب شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان نے دفتر خارجہ سمیت دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں کشمیر سیل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے خیال میں مختلف ملکوں کے دارالحکومتوں میں کشمیر سیل بنانے سے کشمیر کاز کو آگے بڑھانے میں کتنی مدد ملے گی؟
میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنی رائے عامہ کو وہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے کہ اویئرنیس ہو، وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا نہیں ہے اتنا کنٹریبیوشن۔ یہاں پر بھی جو ایک میسو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ شہریوں نے کیے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن تھی لنڈن میں، لیکن پیرس میں جو کل ہوا اور اس کے علاوہ فرینکفرٹ میں اور ایون لنڈن یو کے مختلف شہروں میں، اس میں جو شہری ہیں، جو کشمیری ڈیم سیلز ہیں، ان کا ایک بہت ہی ایکٹیو رول ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ میں اس کو نہیں سمجھتی کہ سفارتی سطح پر اتنی ہمیں اس سیل کو بنانے سے کامیابی ہوگی، کیونکہ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کمیٹی تھی جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے، یا اس سے پہلے جو تھے، یا ابھی جو ان کے جو پارلیمنٹرینز کام کر رہے ہیں، وہ اتنا امپریسو نہیں ہے۔ اس میں جو ہے، جو اس کا ابھار آیا ہے، وہ خود سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے، اور کشمیریوں کے اور جو یہاں پر سکھوں نے یا دوسرے بھی یہاں پر جتنے بھی شہری تھے یو کے کے، انہوں نے ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس سے آیا ہے۔
ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر مختلف جگہوں پر یہ سیل قائم کیے جاتے ہیں تو کیا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ مزید اویئرنیس پیدا ہوگی اور عوام اس میں مزید آگے بڑھ کر حصہ لیں گے؟ ان کو فعال تو کیا جا سکتا ہے۔
یہ سیل کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کیا گورنمنٹس کو کی اویئرنیس کے لیے ہے، یا یہ سیل عوام کی اویئرنیس کے لیے ہے؟
میں نے کہا نا کہ کیا اس سے عوام کو، ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی سیل بنایا جاتا ہے وہ کسی خاص کاز کے لیے کام کرتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوامی سطح پر سول سوسائٹی کے ساتھ رابطے کیے جائیں۔ میں اس حوالے سے یہ بات کر رہی ہوں۔
اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل اپنی اس سے بالا تر ہو کر پولیٹیکل پارٹ، اور پاکستان کے حوالے سے اگر یہ ہو، تو اس کے بعد بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس آ سکتا ہے۔ جس طرح ابھی یو کے میں یہ ہوا کہ لندن میں جو پروٹیسٹ تھا، اس میں جتنے بھی یہاں پر جتنی بھی پولیٹیکل لوگوں کی وابستگی ہے، اس سے بالا تر ہو کر انہوں نے شرکت کی، تو اس سے یہ ہوا کہ بہت زیادہ۔ لیکن ہم جب گراؤنڈ لیول پر دیکھتے ہیں کہ کشمیر कॉज को क्या इफेक्ट होगा और उसका क्या फायदा होगा, तो वो फिर बड़ी मंडेन सूरत हाल होती है कि जब यह है कि डिप्लोमेसी या जितने भी सारे दूसरे ऑप्शन हैं वो शट नजर आते हैं।
अच्छा डॉक्टर इकबाल, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा ने कहा कि जुमे को पाकिस्तान और चीन की दरख्वास्त पर अकवाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का जो मशावरती इजलास हुआ उसमें भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की हैसियत तब्दील करने और वहां की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने वो कहते हैं कि ये एक बड़ा मार्का है और लेकिन एक तवील लड़ाई है जिसे कई महाजों पर लड़ना है। आप ये फरमाइएगा कि सलामती काउंसिल में 50 बरस के बाद इस मसले पर बात होने की अहमियत क्या है और क्या वाकईतन ये कहा जा सकता है कि अब यह मामला भारत के अंदरूनी मसले से हटकर बैन अलावामी मसले की शक्ल इख्तियार कर गया है?
देखिए ना, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो थी उसका बेसिस मकसद यही था कि यूनाइटेड नेशंस की पहला रेजोल्यूशन जो आपने फरमाया 50 साल पहले हुआ था उसको रीअफर्म किया जाए। सीक्रेट या क्लोज मीटिंग इसलिए की गई थी कि ये मालूम था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं वो अभी तक एक सब्जेक्ट के ऊपर एग्री नहीं करते, बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो इसलिए वो अपना इसे कहते हैं पब्लिक में अपने कॉन्फ्लिक्ट को सामने नहीं लाना चाहते थे। ये दुरुस्त है कि चूंकि ये यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई उसकी वजह से ये रीअफर्मेशन तो हो गई कि ये हिंदुस्तान का इंटरनल मामला नहीं है, लेकिन ये तो पहले भी हो रहा था। बात दरअसल ये आ जाती है कि इट टेक्स टू टू टैंगो ऐसे कहा जाता है। अगर ईरान, अगर हिंदुस्तान एग्री नहीं करता और हिंदुस्तान के सपोर्टर्स जिनमें कई ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनके मुतालिक आप अच्छी तरह जानते हैं वो भी एग्री नहीं करते, तो फिर इस किस्म की जो मीटिंग जो होती है ये इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि तमाम मुल्कों को अपनी पोजीशन को रीअफर्म करने का मौका दिया जाए और उसके बाद कोई फैसला नहीं होता। आयदा क्या हो सकता है कि अकेला इसकी वजह से नई मीटिंग होंगी या नहीं होंगी और उनका क्या मकसद होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैं कहता चलूं कि इससे कोई इतना खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ सब्सटेंटिव इश्यूज पे। जरूर ये जरूर है कि जहां तक पब्लिक मीडिया का मामला है या सोशल मीडिया का मामला है या एफर्मेशन का मामला है मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर, तो अपनी पोजीशन को दोबारा रीअफर्म कर सकते हैं और वो एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करेंगे, वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग को भी कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से ये कहना बहुत जरूरी है कि ये मीटिंग जो थी इसका मकसद कभी ये नहीं था कि वो किसी एक मुल्क को, इसमें हिंदुस्तान को, जिम्मेदार ठहराएं और उसके बाद तो फैसले किए जाए। चूंकि ये मकसद नहीं था इसलिए ये मीटिंग परफॉर्मर किस्म की मीटिंग थी, इसको इतनी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए जितनी की दी जा रही है, क्योंकि कोई 11 मुल्क जो उसमें शामिल थे उनकी करंट पोजीशन जो है वो नहीं बदली, वो पहले की वैसी रही।
अच्छा एक क्विक कमेंट्स एक इस पे भी लेते हैं, अब सिफारती सतह की बात करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम इमरान खान ने जुमे के रोज टेलीफोन पर बात की जिस दौरान इलाकाई सूरत हाल के बारे में भी गुफ्तगू हुई। ये बात व्हाइट हाउस के मुआवन प्रेस सेक्रेटरी जॉन होगन ने एक अखबारी बयान में बताई है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से सदर ने इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान बाहमी मुजाकरात के जरिए कशीदगी में कमी लाएं। शमा, आप समझती हैं कि सलामती काउंसिल में इस मसले को उठाए जाने और आलमी सतह पर आवाज बुलंद होने के बाद पाकिस्तान और भारत पर कुछ दबाव आएगा और वो सिफारती सतह पर बातचीत करते हुए मसले का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे?
देखिए, पाकिस्तान तो चाहे यही रहा था कि भारत बात करे, जो कि इतने महीनों से आप ही के प्रोग्राम्स में और हर जगह पर हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि डिप्लोमेसी की जो टेबल टॉक थी या नेगोशिएशन प्रोसेस था वो कम्प्लीटली शट है भारत की तरफ से। उसके पास, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था जब भारत कह रहा था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और जो एग्रीमेंट था कश्मीरियों से उनका 370 और 35A का वो जब रिवोक हो गया, तो पाकिस्तान के पास ये सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पैलेस्टीन पर आज तक यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया तो कश्मीर पर क्या करता, वो ऑब्वियस था। लेकिन जो सक्सेस डिप्लोमेटिक पाकिस्तान को हुई जिससे प्रेशर बढ़ा है इंडिया पर, वो ये कि ये मामला गया
सलामती काउंसिल में,
गया वहां पर चले क्लोज डिस्कशन हुई या उनको फेवर में वोट नहीं मिले, वो अगर 4-1 की बजाय अगर 1-4 होते तब भी नहीं होता। हमेशा हमने ये
देखा है कि ختم کر سکتا ہے,
ایک بھی اگر ختم کر دے تو وہ پھر وہ بات کنسنسس پر نہیں پہنچتی. تو بات یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی میں یا وار کرافٹ میں کہ آپ کے ٹارگیٹس یا گول کیا تھے. پاکستان کا ٹارگیٹ گول یہ, پاکستان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل سطح پر جائے اور یو این میں جائے, جو کہ گیا, اور اس میں اس معاملے پر پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ اس سے اگر نیگوسیشن کی طرف جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ جائیں گے. بھارت پورا پریشر جتنی بھی ٹیکٹکس ہیں وہ یوز کر رہا ہے. کل ان کے وزیر دفاع کا جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ وہ ریووک
جی کریں گے اپنی پالیسی
یا یہ ساری یعنی یہ ہے کہ اس یہ ہے کہ بھارت کا ایک جو ریلکٹنس ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اسے دباؤ بڑھے یا نہ بڑھے, لیکن یہ ہے کہ مودی سرکار کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ نو نیگوسیشن آن کشمیر.
اچھا,
اس پر یہ ہے کہ انٹرنل اگر کوئی وہاں سے ہوتے ہیں جلوس یا انٹرنل ان کی سپریم کورٹ یا کچھ اور اس طرح سے آتا ہے تو ہی بھارت پر پریشر ہو سکتا ہے.
اندرونی سطح پر دباؤ آئے تو پھر وہ کچھ کسی طرف نکلیں گے. ڈاکٹر اقبال, امریکہ اس وقت پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے اور خطے میں جو کھچاؤ کی ایک صورتحال آ گئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کتنا بڑا رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی جو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ہے اس کی بیسس پر جو ایشوز بنائے گئے ہیں اور جو پیٹرن جو بنایا گیا پالیسی کا, اس کی بیسس پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کانفلکٹ پایا جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے بڑے مارجنل قسم کے اسٹیپس لیے جائیں گے. اور ان اسٹیپس کو لینے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائزز پیدا کرے. اگر وہ کمپرومائزز پیدا نہیں ہوتے اور وہ ٹینشن کم نہیں ہوتی تو امریکن جو اسٹریٹجی ہے ایشیا اسٹریٹجی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ امید رکھنا کہ امریکہ اپنا کوئی انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے اس کے بیسس پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹینشن کو کم کیا جا سکے اور کسی قسم کی نیگوسیشن ہو سکے. یہ ایک اکیڈیمک قسم کی بات ہے, یہ پریکٹیکل قسم کا ایشو نہیں ہے. اصل بات تو یہی آ جاتی ہے جیسے کہ فرما رہی تھی پہلے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے جو کاسٹ آف آکوپیشن ہے
جی,
وہ اس مقام تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر وہ نہیں پہنچتی اور کوئی ایکسپیکٹیشن ایسی نہیں کہ امریکہ کوئی ایسے اسٹیپس دے گا جس کی وجہ سے کاسٹ آف آکوپیشن بڑھے, تو پھر انڈر دو سرکمسٹنسز یہ امید رکھنا کہ وہ کوئی اس قسم کا اسٹیپس لیں گے جس کو سیریسلی لیا جا سکے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ایک اکیڈیمک سی بات ہے, یہ پریکٹیکل سولوشن نہیں.
اچھا, اب ہم دو رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں جس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شمع بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکٹر طیب محمود ہمیں جوائن کریں گے جو کہ سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر آف لا بھی ہیں. اور لیکن یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہم نے اپنے متعدد بھارتی تجزیہ کاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. باہر طور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ایک معروضی سوالات کے ذریعے جس میں صورتحال کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اپنے تجزیہ کاروں کے ذریعے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی نقل و حرکت پر تقریباً دو ہفتے پہلے عائد کی گئی پابندیوں کو جزوی طور پر ہٹا لیا گیا ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں فون اور انٹرنیٹ سروسز کو مرحلہ وار بحال کرنے کے عمل کا بھی آغاز ہو گیا ہے. تاہم ہفتے کو ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور وادی کشمیر کے چند دوسرے علاقوں میں بندشوں اور اضافی حفاظتی دستوں کو سڑکوں سے ہٹائے جانے کے ساتھ ہی عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے. بعد ازاں چند ایک مقامات پر مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. تو تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں کی نقل حرکت پر دو ہفتے پہلے عائد کی گئی پابندیوں میں سنیچر کو نرمی کی گئی. اس کے علاوہ شور زدہ ریاست کے بعض علاقوں میں فون اور انٹرنیٹ سہولیات جزوی طور پر بحال کی گئی ہیں. حکومت کے ترجمان روہت کنسل نے ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر میں 35 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں میں بندشیں ہٹا لی گئی ہیں.
Since morning, relaxations have been provided in 35 police stations across the length and breadth of the valley.
تاہم اطلاعات مظہر ہیں کہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے بعض علاقوں میں بندشوں میں نرمی اور اضافی سیکیورٹی فورسز کے ہٹتے ہی لوگوں نے بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ کر بھارتی حکومت کے ان حالیہ فیصلوں کے خلاف مظاہرے کیے جن کے تحت جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا ہے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنایا گیا ہے. چند مقامات پر پولیس اور نیم فوجی دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر اشکاور گیس چھوڑی اور بانس کے ڈنڈے استعمال کیے. متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. سری نگر کے باہر بھی اس طرح کے واقعات کے پیش آنے کی اطلاعات مل رہی ہیں. ہفتے کو جہاں ایک طرف سری نگر کے ایک وسیع علاقے میں کشیدگی برقرار نظر آئی, دکانیں بند تھیں اور سڑکیں سنسان, وہیں شہر کے بعض حصوں میں جن میں سول لائنز ایریا خاص طور پر شامل ہے, نجی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ محدود پیمانے پر پبلک ٹرانسپورٹ سروس بھی چلنے لگی اور کہیں کہیں دکانیں بھی کھولی گئیں. حکومت کے ترجمان نے کہا کہ وادی میں موجود 100 ٹیلی فون ایکسچینج میں سے 17 کو دوبارہ چالو کیا گیا ہے. یہ ٹیلی فون ایکسچینج سری نگر کے سول لائنز, فوجی چھاونی اور ایئرپورٹ کے علاقوں میں واقع ہیں. روہت کنسل نے کہا کہ وادی کے باقی ماندہ علاقوں میں لینڈ لائن فون سروسز اتوار کی شام تک بحال کی جائیں گی.
بارنگ اے ویری فیو ویلنریبل ایریاز اور ایکسچینجز, آل دی
جہاں وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سہولیات ہنوز مکمل طور پر بند ہیں, ریاست کے جموں خطے میں انہیں جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے. جموں کے بیشتر اضلاع میں عائد حفاظتی پابندیوں کو بھی مکمل یا جزوی طور پر ہٹا لیا گیا ہے. اس دوران ہارورڈ یونیورسٹی کے 124 موجودہ اور سابق طالب علموں, اساتذہ اور دوسرے متعلقین نے بھارتی زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے سابق سول سرونٹ شاہ فیصل کی گرفتاری پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں اور گرفتار کیے گئے دیگر مقامی لیڈروں اور سرگرم کارکنوں کو فوری طور پر رہا کر دے. ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے بھارتی حکومت سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ وادی میں امن کی بحالی کے عمل کے دوران لوگوں کے جمہوری حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے قابل اعتماد اقدامات اٹھائے جائیں. 2009 میں انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے امتحان میں پورے بھارت میں اول آنے والے شاہ فیصل نے اس سال جنوری میں سرکاری عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد باضابطہ سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا. وہ ان 600 سے زائد سیاسی لیڈروں اور کارکنوں, تاجر انجمنوں اور سول سوسائٹی گروپس کے عہدیداروں اور دوسرے سرکردہ شخصیات میں شامل ہیں جنہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے گزشتہ 2 ہفتے کے دوران حراست میں لیا ہے. ان میں سے کئی ایک کو بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پولیس سینکڑوں ایسے افراد کو بھی پکڑ کر لے گئی ہے جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ امن امان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کی طرف سے ایسا کرنے کا خدشہ تھا. تاہم ان میں سے کئی ایک رشتہ داروں نے پولیس کے اس دعوے کو رد کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ انہیں بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہے. حراست میں لیے گئے افراد کی ایک بڑی تعداد کو ریاست میں 1978 سے نافذ سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کرنے کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
تو بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں کرفیو میں نرمی اور پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد یہ احتجاج کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا. ڈاکٹر اقبال, یہ فرمائیے گا کہ بھارت کی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370 اور 35A شک کے خاتمے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری رد عمل ہے, لیکن اب یہاں سے آگے چلتے ہوئے بھارت کے پاس آپشن کیا ہے اور ان علاقوں میں احتجاج پر قابو پانے کے لیے حکومت کو اب کیا کرنا چاہیے؟
یہ دو آپشنز ہو سکتی ہیں. پہلے تو اسے کہنا چاہیے کہ ٹرانزیشنل قسم کی آپشن ہے اور دوسری الٹیمیٹ قسم کی آپشن ہے. یہاں تک ٹرانزیشنل ایشو کا معاملہ ہے, اس میں یہی آ جاتا ہے کہ بیسیکلی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو امیجیٹلی دوبارہ ریسٹور کر دینا چاہیے, جس میں اسپیچ رائٹ آف فری اسپیچ بہت کرٹیکل ہے. اس کو اگر وہ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں تو اس کے دو نقصانات ہیں ہندوستان کو. ایک تو یہ کہ ہندوستان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہاں پر کشمیر کے اندر کتنی انٹینسٹی ہے ان کے خلاف. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر فری اسپیچ نہیں ہوتی تو پھر آپ آربیٹری ڈیسیژنز لیتے ہیں, وہ آربیٹری ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں ان سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. جو لانگ ٹرم ایشو ہے وہ تو بیسیکلی یہی آ جاتا ہے کہ کشمیر کا اسٹیٹس کیا ہوگا, کیا کشمیر کو الٹیمیٹلی انڈیپینڈنس ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور اس کے لیے کس قسم کے پروسیس اختیار کیے جائیں گے. اس کے متعلق ہندوستان کی پوزیشن بڑی انیکویوکل ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی حد کی صورت میں پیس کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. तो ऐसी कंडीशन में ये उम्मीद रखना, ये सोचना कि हिंदुस्तान की कोई पॉलिसी की चेंजेस आएंगी वो सिर्फ उसी सूरत में होंगी अगर कॉस्ट ऑफ करंट पॉलिसीज बढ़ती है, तो उसको देखते हुए ये सोचना होगा कि कश्मीर के अंदर क्या होता है और तमाम बाकी दुनिया में क्या होता है। जहां तक बाकी दुनिया का ताल्लुक है वो बेसिकली अब बड़ी हद तक रेलेवेंट तो है लेकिन इफेक्टिव और अल्टीमेट नहीं है। तो अब बेसिकली यही आ जाता है कि उस रियासत के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान के लिए जरूरी हो जाता है कि वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ना भूले और उसके लिए इंडिपेंडेंस की तरफ या अल्टीमेट ऑटोनॉमी की तरफ फैसले करने शुरू करें, जो कि इस वक्त पॉलिटिकली उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है।
अच्छा, यहाँ जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अपने सुनने वालों को हम बता देते हैं कि आज हमने अपने मुतअद्दिद भारतीय तजज़ियाकारों से राब्ते करने की कोशिश की है लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं हुई। भारत में हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी, उन्होंने द ट्रिब्यून के डेप्टी एडिटर संदीप दीक्षित से बात की थी जिन्होंने कश्मीर में कर्फ्यू की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए कहा।
अभी तक हुआ क्या है? अभी तक कश्मीर में ये हुआ है कि 12 दिन से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कई लोग गिरफ्तार हैं पर टॉर्चर नहीं हो रहे और कुछ जगह गोलियां चलने की आवाज़ हुई और पैलेट इंजरीज हुई हैं। तो हिंदुस्तान के लिए, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए तो पार फॉर द कोर्स है। ये तो थाईलैंड में हर दूसरे महीने हो जाता है या इंडोनेशिया के कई कोनों में होता रहता है, फिलीपींस में होता रहता है। तो बेसिकली जो सिचुएशन बनेगी और टर्न करेगी वो तब जब सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे कश्मीर में, तब देखना होगा कि कश्मीरी कैसे रिएक्ट करता है।
तो ये आपने सुना कि जो कि भारत में द ट्रिब्यून के जो डिप्टी एडिटर हैं वो बात कर रहे थे संदीप दीक्षित, उनकी राय आपने सुनी। इसी तरह भारत में एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान में कश्मीर वादी में कम्युनिकेशन राब्तों को बंद करने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है जिसके नतीजे में मीडिया की आज़ादी और हालिया सूरत हाल की दुरुस्त और मुनसिफाना रिपोर्टिंग की सलाहियत मुतासर हुई है। शमा, आप एक्टिविस्ट भी हैं, इंसानी हकूक की भी बात करती हैं, आपने डॉक्टर इकबाल को बड़ी तफसील से सुना, इस सूरत हाल में क्या मुस्बत इकदामात हैं, एतमाद साजी की क्या चीज है जो कि हकूमत को करने की जरूरत है जम्मू और कश्मीर के अंदर?
देखिए बेहजत, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है इस 12 दिन के कर्फ्यू का, वो इंडिया के अपने रुपी को हुआ है जो कि सिग्निफिकेंटली डिवेल्यू हुआ है। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपिंग, तो मैं नहीं कहूंगी बल्कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी और मार्केट है पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए। तो उनके लिए जो इंटरनल उनका जो मामला है सिक्योरिटी का, वो उनका और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो ये है कि पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना है, क्योंकि जो उनका अपना क्लेम है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, जब इंटरनल मैटर है तो उस पर इतना बड़ा रिएक्शन और इतनी ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो उठाते हैं और उसको फिर नाकाम रहते हैं कश्मीर की सिक्योरिटी को कंट्रोल करने में या प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में, या जिस तरह से आज दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसको कंट्रोल करने में, तो वो फिर ये है कि उनकी अपनी जो ट्रेड है या उनकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या उनके जो अपने गोल्स हैं, बॉलीवुड डिप्लोमेसी आप कहें या उनकी दूसरे ममालिक में उनके जो लेबर फोर्स जा रही लेबर इंडियन है, इंडियन टेक्सटाइल है, उस सारे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का खदशा है। तो ये अब देखना यह है कि इंडिया किस तरह से टैकल करता है इस मामले को, क्योंकि अगर थाईलैंड में प्रोटेस्ट होते हैं तो आप ये भी देखें कि थाईलैंड में फिर अब वो चीज नहीं रही बिजनेस की जो कि पहले थी, क्योंकि बैंकॉक में अभी जिस तरह आसियान की कॉन्फ्रेंस के दौरान आप ही को याद होगा आप ही के प्रोग्राम में बम ब्लास्ट हुआ, तो वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न थे। यही चीज अगर इंडिया में होती है या इस तरह की चीजें होती हैं तो वो फिर इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे और उसका बहुत बड़ा धचका लगेगा मोदी सरकार को, और जो बैकलैश आएगा उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, जिस तरह कांग्रेस या दूसरे उनको अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे इस फैसले के, तो वो बहुत ज्यादा धक्का होगा इंडिया की अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी को।
अच्छा, बहुत शुक्रिया। आइए अब अगली हम रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर आप दोनों तजज़ियाकारों से हमारी बात होगी। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने भारत से मुतालबा किया है कि मुतनाज़े इलाके जम्मू कश्मीर में 12 रोज से जारी कर्फ्यू को उठा दिया जाए जिसके बायस पूरी वादी में मामूलात जिंदगी मफलूज हो गए हैं। इस्लामाबाद से ये अली राना की रिपोर्ट है।
OIC जनरल सेक्रेटेरिएट से जारी बयान में कहा गया है कि तंजीम कश्मीर की हालिया सूरतहाल का तशवीश के साथ जायजा ले रही है और मुतालबा किया कि तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकराती अमल की कोशिशों को तेज किया जाए। OIC ने कश्मीर की सूरतहाल पर सेक्रेटरी जनरल अकवामे मुतहदा के बयान का खैर मकदम करते हुए अपने इस मौकफ को दोहराया कि सलामती कौंसिल की करारदादें इस दहरीना तनाज़े के पुरमन हल के लिए रहनुमा असूल हैं। इस्लामी तंजीम ने अकवामे मुतहदा और दीगर मुतलका इदारों समेत आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अकवामे मुतहदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकराती अमल की कोशिशों को तेज़ करें। पाकिस्तान के वज़ीरे ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी तावन तंजीम के इलामिया का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक और सफारती कामयाबी है कि OIC ने भारत से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू ख़त्म करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि उन्होंने हाल ही में OIC अरकान से रابطے किए और जद्दा में होने वाले इजलास में शिरकत करके इस मामले पर बातचीत की, जिसके नतीजे में OIC की जानब से यह बयान जारी हुआ है।
एक बड़ा वाज़े मुतालबा किया है कि फिल फॉर भारत हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटाए और उस कर्फ्यू की वजह से जो कश्मीरियों पर जो इस वक्त जो मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं, वहाँ अद्वियात की जो किल्लत का सामना हो रहा है, जहाँ ग़िज़ा की किल्लत का सामना हो रहा है, जो लोगों को हस्पतालों तक पहुँचाने में दिक्कत हो रही है, उन्हें कुछ रिलीफ मिले। तो ये आज मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी इस्लामी दुनिया का ये मुतालबा है।
इससे कबल इस्लामी ममालिक की तंजीम ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी महदूद करने और ईद के मौका पर भी मुकम्मल लॉकडाउन और इज्तमात की इजाज़त न देकर मुसलमानों को उनके मजहबी रवायात पर अमल से रोकने की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया था। OIC ने भारतीय हुकाम पर जोर दिया कि वो कश्मीरी मुसलमानों के तहफ्फुज़ और उनके मजहबी हकूक पर बगैर किसी रुकावट के अमल दरामद को यकीनी बनाए, क्योंकि मजहबी हकूक देने से इनकार बैन अल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और दुनिया भर के मुसलमानों की तोहीन है। साबिक सफीर और इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक के डायरेक्टर जनरल अली सरवर नकवी के मुताबिक OIC का कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार और इस हवाले से मुतवातर बयानात जारी करना जाहिर करता है कि तंजीम इस मामले को अहमियत की निगाह से देख रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर पर जिस कदर आगाही होगी इसी कदर आलमी बरादरी भारत पर दबाव डालेगी और हक के खुद अरादियत के मुतालबे को तकवीयत मिलेगी।
OIC का बयान आया है वो अच्छा बयान है क्योंकि इससे बेहतरी आएगी, ज्यादा आगाही होगी और हमें बरादरी वो भारत के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाले कि कश्मीर के लोगों के खिलाफ अव्वल जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जो तशद्दुद हो रहा है वो रोका जाए, दूसरे कश्मीर के लोगों का जो मसला है खुद अरादी का वो उसका एहतराम किया जाए।
भारत की जानब से OIC के इस ऐलामिया पर किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया है। अलबत्ता अखबारी इतलात के मुताबिक सोमवार के रोज से भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में स्कूल और कॉलेजेस खुलने का ऐलान किया गया है। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
तो अब हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबैर इकबाल और शमा जुनेजो। डॉक्टर इकबाल, इस्लामी मुल्कों के ताबुन की तंजीम OIC ने भारत से कहा कि वो कश्मीर में 12 रोज से जारी कर्फ्यू को खत्म कर दे। OIC ने बैन अल-अक़वामी बरादरी पर भी जोर दिया है कि वो अक़वामे मुत्तहदा की करारदादों के तहत कश्मीर का मसला हल कराने की कोशिश करे। आलमी बरादरी इस वक्त आप देखते हैं कि किस तरह का रोल अदा करने के लिए तैयार है और क्या कोई तवक्को की जा सकती है कि आलमी बिरादरी इस सिलसिले में किसी तरह का मुस्बत कोई रोल अदा कर सकेगी?
देखिए, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले शमा साहबा ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ती है तो उसके बाद मुल्क जो है वो जब फैसले करते हैं तो उस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को देख के करते हैं। जहाँ तक इस वक्त OIC का ताल्लुक है, याद रहे कि OIC के कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी हिंदुस्तान के साथ इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस काफ़ी आम हो चुकी है। वो मुल्क यकीनन वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्होंने नहीं किया। ये देखना बहुत जरूरी है कि ये ममालिक अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए ग्लोबल या रीजनल या इस्लामिक इंटरेस्ट को इतनी अहमियत नहीं देते। तो ऐसे रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं उनका कोई मकसद नहीं होता क्योंकि उसमें कोई इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी नहीं होती। ये मुल्क जब स्पेसिफाई करते हैं कि अगर एक्शन ना लिए गए तो वो क्या किस किस्म के स्टेप्स लेंगे, फिर ही कुछ सॉल्यूशंस पैदा होते हैं, वरना ये बात ऐसी होती है कि इससे ना तो कॉस्ट और ऑक्यूपेशन बढ़ती है ना कुछ और ऐसा कुछ होता है कि सॉल्यूशंस पैदा हो सके। उसमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे ममालिक जिनकी इंतहाई इंटरडिपेंडेंस है हिंदुस्तानी इकोनॉमी के साथ, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया जो कि उनको उठाना चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये बात आ जाती है कि उनकी इस किस्म के रेजोल्यूशन से ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस क्या होंगे, बिल्कुल बेमानी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये तमाम ओआईसी ममालिक जो हैं, जिनमें खासतौर पर जीसीसी के ममालिक जो हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंस ऐसे मुल्कों के साथ बहुत ज्यादा है जो कि हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं या हिंदुस्तान को हमदर्दी के निगाह से देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उम्मीद रखना कि कोई इसकी वजह से कोई फैसला होगा सख्त गलतफहमी की बात है। पाकिस्तान को खुद अपने पांव पे खड़ा होना जरूरी है। अगर उनकी अपनी पोजीशन मजबूत होती है इकोनॉमिक तो फिर वो ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पर उनकी डिपेंडेंस इन दूसरे ममालिक पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो इंडिपेंडेंट किस्म के
खुद फैसले कर सकते हैं। अच्छा शमा बिल्कुल कोई कमेंट करिए, फिर हम अफगानिस्तान के बारे में हम बात करेंगे कि आप समझती हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए पहले अक्वामे मुत्तहदा में 3 करारदादें पास हो चुकी हैं, अब आप देखती हैं कि अक्वामे मुत्तहदा किसी भी तरह से कोई ऐसी करारदाद पास करे जिसके तहत पाकिस्तान और भारत दोनों को मुकर्रा वक्त दे दिया जाए, एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन कर दी जाए कि वो करारदादों पर अमल करें एक मखसूस वक्त के अंदर, कोई इम्कान है इसका?
नहीं, मैं नहीं समझती कि इस तरह की कोई रेजोल्यूशन एक यूएन से आएगी। बिल्कुल एक मुझे वेरी हाईली अनलाइकली ऑप्शन ये लगता है। बात यह है कि अगर इन्फ्लुएंस यूज करना है तो जिस तरह भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो ओआईसी की आप बात कर रहे थे उसकी भी जो ये डिमांड है वो बेवकूफ तब तक है कि जब तक हम इंडिविजुअली कंट्रीज का देखते हैं उसमें यूएई का बहुत डिसअपॉइंटिंग आया है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। सऊदी अरब ने 15 बिलियन की उनके साथ जस्ट नई एक ट्रेड डील पास की है, तो फिर यह है कि फिर वो किस किस्म का इन्फ्लुएंस होगा। मैं नहीं समझती कि कोई यूएन रेजोल्यूशन वो इम्पेक्ट कर सकती है जो कि इंडिविजुअली अगर कोई ट्रेड डील अफेक्टेड होती है या उनकी इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड होती है उसका इंडिया पर बहुत बड़ा आ सकता है इन्फ्लुएंस भी और इम्पेक्ट भी, क्योंकि जाहिर है इंडिया की पूरी जो डेवलपमेंट है वो उनकी इकोनॉमी है और उनका कोई नहीं है, तो वो उनका यह है कि जब उस चीज पर वो हिट होगी तभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझती कि कुछ है। जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि सिर्फ इंटरनल जो उनको प्रेशर होगा वो ब्रिंग डाउन कर सकता है टू रिवोक देयर डिसीजन।
अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं, आगे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका और अफगानिस्तान के, जो अमेरिका की तरफ से जो अफगानिस्तान के अमन अमल का जायजा लिया जा रहा है उसकी सूरत हाल क्या है। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद वापस आते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आपकी दुनिया आप सुन रहे हैं और अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ पहुंच रहे हैं और बात हम करेंगे कि अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में 18 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए तालिबान से मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगान अमन मुज़ाकरात के हवाले से सर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती के मुशीरों से बातचीत की है जो बहुत अच्छी रही, और यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान से मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन इनकी नौइयत के बारे में नहीं बताया गया। डॉक्टर इकबाल, आपके ख्याल में किस तरह की पेशरफ्त है जिसकी नौइयत नहीं बताई जा रही और क्या इसके कोई मुस्बत नतायज सामने आने का इम्कान है?
देखिए, ये तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, महीनों हो गए इस किस्म के निगोशिएशन को देखते हुए। इसका बेसिक मकसद से यही है कि अमेरिका के जो बेसिक टू ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरीके से रियलाइज किया जा सके। उनमें तो एक तो ये है कि अफगानिस्तान को फिर दोबारा टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, और दूसरी बात याद आती है कि वहां पर इफेक्टिव न्यूट्रलिटी पैदा हो जाए जिसकी वजह से अफगानिस्तान दूसरे ममालिक में इंटरफेयर ना कर सके और ना दूसरे ममालिक के खासतौर पर चीन और रशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर आए। तो ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए नेगोशिएशंस हो रही थी। अब जहां तक मैं देख सकता हूं इन नेगोशिएशंस में कुछ लिमिटेड सक्सेस इस तरह पैदा हुई है कि एक रैप्रोचमेंट पैदा हो गया है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कुछ ब्रॉड एग्रीमेंट पैदा हो जाए। लेकिन याद रहे कि असल प्रॉब्लम ये नहीं, असल प्रॉब्लम इंटरनल है, डोमेस्टिक है, वो ये कि तालिबान और जो एंटी तालिबान फोर्स है जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर निगोशिएट कर सकते हैं। कोई बेसिस मुझे ऐसा नजर नहीं आता जिसके ऊपर इस किस्म के निगोशिएशन हो सकें और कामयाब हो सकें। याद रहे कि जो 1990s में जो हुआ था या उससे पहले जब रशियन चले गए थे, उस किस्म की सिचुएशन दोबारा पैदा हो सकती है क्योंकि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी नहीं है इसके बेसिस पर गवर्नमेंट और तालिबान एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएं। ये आइडिया कि वो अपनी पावर शेयरिंग का कोई मकसद पैदा हो जाएगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान की ऐसी जगह में आप पावर शेयरिंग नहीं करते, या आप रूल करते हैं या आप रूल्ड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये गलत फहमियां नहीं रहनी चाहिए। इनको देखते हुए जहां तक मैं देख सकता हूं ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं ये कुछ हद तक कामयाब हैं, जहां तक अफगानिस्तान और खासतौर पर तालिबान और अमेरिका के मामलों का मामला है। लेकिन बाकी सूरत बाकी हालात और बाकी कंडीशन जो बहुत अहमियत रखती हैं उन पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई।
अच्छा, डॉक्टर आसिम ने हमें अभी ज्वाइन किया, डॉक्टर आसिम यूसुफ सईद ने, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और दूसरी बात यह है कि कल हमने जिससे जहां से बात का को ख़त्म किया था वहीं से मैं बात बढ़ाती हूं, क्योंकि आपके साथ कल भी अफगानिस्तान और यूएस के बारे में बात हो रही थी। आप ये बताइएगा, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी एक बड़ी अहम बात की है कि अफगानिस्तान में शराकत इकतदार की कोई सूरत नहीं होती, शेयरिंग पावर शेयरिंग की कोई बात नहीं होती, या तो रूल किया जाता है या रूल्ड होते हैं। तो यही मेरा सवाल ये था कि अगर तालिबान और अमरीका के दरमियान जैसा भी समझौता तय पाता है उसके खदो खाल कुछ भी हों, फिर जमहूरी हुकूमत की हैसियत क्या होगी, निज़ाम की सूरत क्या होगी?
देखें, वो तो तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि वो तो इलेक्शंस तो नहीं मानते हैं, और इसी वजह से एक बहुत बड़ा साया पड़ा हुआ है। जो सितंबर में इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तो अफगान गवर्नमेंट चाहती है कि वो इलेक्शंस डेफिनेटली हों, और अशरफ गनी जो है वो बहुत फोर्सफुल हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और ये इलेक्शन ज़रूर होंगे। दूसरी तरफ तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हम सिरे से इलेक्शन मानते ही नहीं हैं, वो इस पे यकीन ही इस अमल पे वो यकीन ही नहीं रखते हैं। अब मसला ये है कि वो इस वक्त एक वेट एंड सी का गेम खेल रहे हैं। वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि वो जो सेंस है थोड़ा सा जो व्हाइट हाउस की तरफ से है कि विड्रॉल जो है वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, तो वो उसको देख रहे हैं। और अभी वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं कि जिसमें वो बेसिकली अपने जो टैक्टिक्स हैं वो उसको थोड़ा सा स्केल देख कर लेंगे, उसको थोड़ा सा उसमें कमी लाएंगे ताकि विड्रॉल जो है वो शुरू हो जाए। इस वक्त जो प्लान है वो ये है कि 13,000 फौजी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और ये 8,000 और 9,000 के बीच में इसको लाना है आइंदा चंद महीनों में। असल में क्योंकि व्हाइट हाउस जो है वो जो अमरीकी इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल, उनसे पहले पहले वो निकलना चाहते हैं, और तालिबान ने उसको सेंस कर लिया है। क्योंकि जब आप निगोशिएशन टेबल पर जाते हैं तो आप जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाते हैं, तभी जो है वो निगोशिएशंस आपकी कामयाब होती हैं। अगर पहले से ही व्हाइट हाउस ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम जो निकलने वाले हैं हम तो वैसे ही निकलने वाले हैं, तो तालिबान कहते हैं कि जी फिर हम निगोशिएट किस लिए कर रहे हैं कि आप तो वैसे भी निकल रहे हैं, तो हमें जो है वो फिर अपने मामलात खुद ही निपटाने दें। और यही वो कर रहे हैं इस वक्त वो एक गेम खेल रहे हैं बेसिकली, ताकि वो पूरी हुकूमत पे या कम अज कम बहुत जो
70-80%
हिस्से पे कब्जा कर सकें।
अच्छा क्षमा, कल का हमारा एक बयान था रिटायर्ड जनरल डेविड पेट्रियस, उन्होंने एक हालिया मजमून जो उनका वॉल स्ट्रीट में छपा है उसमें कहा है कि अगर अमरीका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल भी जाता है तो खदशा यही है कि मुल्क में वसी तर पैमाने पर खाना जंगी हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी, और अफगानिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों की मौजूदगी मुमकिन हो सकेगी। किस तरह से आप इस तनाजुर में क्या इम्कान देखते हैं?
جی میں بالکل ایگری کرتی ہوں اس خدشے سے, بلکہ یہ ہے کہ کل میں ایک اور رپورٹ پڑھ رہی تھی کسی نیوز ایجنسی کی, جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے طالبان وہ داعش آئسس کو جوائن کر رہے ہیں افغانستان میں. اب ظاہر ہے جب وہ آئسس کو جوائن کرنے ہیں تو ظاہر ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل اسفیئر میں آئیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وار لارڈس رہیں یا خانہ جنگی ہو اور سول وار کی کنڈیشن ہو. تو وہ وہی بات ہے کہ یہ بیک ٹو اسکوائر ون پر جانے کی بات ہے کہ جو 1996 میں سچویشن تھی, یا جو 2001 کے جو جب یو ایس اے نے اٹیک کیا تھا افغانستان پر, اور اس کے بعد جب انارکی ہوئی تھی تو وہ ہے. اب جو ہائرارکی میں دیکھ رہی تھی وہ کوائٹ ایسٹونشنگ تھی, اس لیے کہ طالبان کے بعد جو سیکنڈ پولیٹیکل انفلوئنس دکھایا جا رہا ہے اس رپورٹ میں وہ داعش ہے, اور شمالی اتحاد اس سے بھی نیچے ہے. تو جب یہ چیز آئے تو پھر یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے طالبان کا ایک اپنا نظر ہے جس میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو آ رہے ہیں وہ خانہ جنگی پر آ رہے ہیں, تو ناردرن الائنس والوں کا تو پھر بہت کم کنٹریبیوشن اور انفلوئنس رہ جائے گا. تو یہ پھر یہ ہے کہ افغانستان میں اس کے بعد کیا ہوگا. تو وہ وہی بات ہے جس پر صدر ٹرمپ کو بھی پریشانی ہے اور ہونی چاہیے, کہ جو انہوں نے اتنے بلینز آف ڈالرز یا اپنی جو انہوں نے ایک فورس کو وہاں پر رکھا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا ہے 17-18 سال کے اس پورے آپریشن کے بعد. تو یہ
بڑا خدشہ ہے,
زیادہ کیٹاسٹروفک سچویشن آ سکتی ہے. اس کو آپ ایک اور بات کہ میں پھر آپ کے پچھلے ٹاپک پر جاؤں گی کہ کشمیر کی سچویشن کا بھی بڑا امپیکٹ ہوگا, اور اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا افغانستان کی اوور آل ریجنل پالیٹکس پر.
اچھا ڈاکٹر اقبال, ایک اطلاع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ دوحہ میں خلیل زاد کی موجودگی کے ساتھ ساتھ, جو کہ افغانستان میں مسالتی عمل کے لیے خصوصی نمائندے ہیں امریکہ کے, ان کے ساتھ ساتھ کسی سرکردہ امریکی لیڈر جیسے کہ وزیر خارجہ ہیں یا پھر قومی سلامتی کے مشیر ہیں, ان کو بھی افغانستان میں بھیجنے پر غور کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو اس وقت افغانستان کی موجودہ حکومت ہے, اور وہ جو طالبان کے ساتھ کوئی مبینہ سمجھوتا ان کا طے پاتا ہے, اس پر حمایت حاصل کی جائے؟
دیکھیے نا, آپ کو تو معلوم ہے کہ اس قسم کی پولیٹیکل موومنٹ تو کی جاتی ہیں, یہ پروٹوکول کے بیسس پہ تو ٹھیک ہے. سبسٹانٹیو ایشو کی بات اور آ جاتی ہے, کیونکہ سبسٹانٹیولی جو ایگریمنٹ پیدا کیے جائیں گے وہ تو نیگوسیشن کے ساتھ ہوں گے. اس کو پھر ری افرم کرنے کے لیے یا ریکگنائز کرنے کے لیے فارملی کوئی سینئر گورنمنٹ آفیشیل منسٹر لیول کا انسان وہاں جائے گا اور اس کو وہ ری افرم کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ یو ایس گورنمنٹ کی سپورٹ کو ری افرم کر دے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو تو معلوم ہے کہ الٹیمیٹلی جو سولوشنز ہوتے ہیں وہ تو وہی ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, اور ان ریالٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کیا بنایا گیا ہے, اور کس حد تک وہ مضبوط ہے, اور اس کی سپورٹ میکینزم کیا ہے, وہ تو ابھی تک ہمارے سامنے نظر بھی نہیں آ رہی. تو یہ تو ایک اکیڈیمک سی بات آ جاتی ہے.
بہت بہت شکریہ. آخری سوال میرا ڈاکٹر عاصم سے. ڈاکٹر عاصم جی, فرمائیے گا کہ انتخابات جو ہونے والے ہیں ان کے مؤخر ہونے کے بارے میں بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات مؤخر ہو سکتے ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ بھی دیا اور کہ طالبان تو انتخابی عمل کو مانتے نہیں, تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟
انتخابات بالکل مؤخر ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کا جو پروسیس ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب یہ ودرال شروع ہو جائے گی, جس کا بہت زیادہ مطلب چانسز ہیں کہ یہ ودرال جو ہے بہت جلدی شروع ہو جائے گی, تو جب یہ شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد یا تو اس میں دو صورتحال ہو سکتے ہیں, یا تو یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جس کو کہتے ہیں, تو وہ ایک گڈ کاپ کے طور پر پیچھے ہٹ جائیں اور وہ جو ہے انتخابی عمل کو ہونے دیں, ایک تو یہ چانس ہے. دوسرا چانس یہ ہے کہ جیسے ہی وہ یہ سینس کر لیں کہ ابھی جو ہے وہ یو ایس فورسز جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں, اور ابھی جو کیونکہ جو افغان فورسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے یو ایس فورسز پہ بیک اپ کے لیے, وہ خود سے جو ہے وہ طالبان کا اتنا زیادہ بیٹل فیلڈ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, تو اسی وجہ سے اگر طالبان کو یہ سینس ہو جائے کہ وہ اس وقت وہ شکست دے سکتے ہیں ان کو اور ان کو اپروٹ کر سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور پھر وہ ایک انارکی کی سچویشن کریٹ کر لیں گے جس جو ہم پہلے بھی ٹرانزیشنز میں ہم بہت سارا
دیکھتے آ رہے ہیں،
مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں۔
ڈاکٹر عاصم، ایک سوال اس سے ابھر رہا، بالکل آخری ایک منٹ میرے پاس ہے کیونکہ ایک رپورٹ ہمیں اور چلانی ہے پروگرام کے آخر میں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر طالبان، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے ایک بڑے حصے پر ان کا قبضہ بھی ہے، ان کا کنٹرول بھی ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا امن قائم کرنے کے لیے، خاص طور پر ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر اب دو مختلف آراء ہیں، کچھ لوگ جمہوری حکومت کے حق میں بھی ہیں اور کچھ لوگ طالبان کے ساتھ بھی ہیں، تو کس طرح سے اس کا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ آخری ڈیڑھ منٹ۔
دیکھیں، امن تو پہلے پچھلے 40 سال سے ہم نے نہیں دیکھا ہے افغانستان میں، یہ تو بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ جس طرح سے انہوں نے پہلے رول کیا تھا 96 سے لے کر 2001 تک، طالبان تقریباً اسی طرح کا رول جو ہے وہ پھر اپلائی کریں گے اور اسی طرح سے جو ایک ٹیرر کا جو ایک ماحول ہے وہ کریٹ کریں گے، جس سے امن جو ہے وہ، اس امن کی ایک فضا تو ہوتی نہیں ہے لیکن ایک امپریشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ امن اس وقت موجود ہے۔ تو وہ پہلے جس طرح کیا تھا اسی طرح سے جو ہے انداز ان کا پھر بھی ہوگا، وہی جو ہے وہ سزائیں ہوں گی، وہی اسی طرح سے اسٹیڈیمز میں جو ہے لوگوں کو وہ کوڑے ماریں گے، اسی طرح لوگوں کو پھانسیاں دیں گے فیلڈز میں، تو اسی طرح سے جس طرح پہلے انہوں نے قائم کی تھی ایک فضا، اسی طرح کی ایک فضا وہ پھر قائم کریں گے۔
لیکن وہ کہتے ہیں کہ لچکداری ان کے رویے میں کچھ آئی ہے پہلے کے مقابلے میں، تو چلیے کیا کہنا چاہیے کہ ایک بہترین امید کے ساتھ کہ افغانستان کے لیے بھی ایک پرامن ماحول کی تشکیل ہو۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر زبیر اقبال کا، شمع جنیجو کا اور ڈاکٹر عاصم یوسف سعید کا، آپ لوگوں سے میری بات پھر بھی ہوگی۔ تو آئیے اب پروگرام کی آخری رپورٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کل ہم پروگرام میں جو ہم آپ کے لیے آپ کی دنیا کا دوسرا گھنٹہ پیش کریں گے، جو یہاں واشنگٹن کے وقت کے مطابق 11:15 دن کے اور پاکستان میں 8:15 بھارت میں 9:45 ہوگا، اس میں ہم اس رپورٹ کے اوپر ایک تفصیلی جائزہ پیش کریں گے اپنے ماہرین کی آراز کے ساتھ کہ دنیا بھر میں جو مختلف تنازعات ہیں اس میں اقوام متحدہ ان کو حل کرانے میں اپنا رول ادا کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا ہے۔ تو آئیے، یہ اسد صہیب کی رپورٹ ہے جو کہتے ہیں کہ اپنے قیام سے لے کر اب تک متعدد عالمی تنازعات سلامتی کونسل میں لائے گئے جن پر سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کی گئی قراردادوں پر من و عمل ہوا، تاہم تنازع کشمیر سمیت ابھی بھی بہت سے عالمی تنازعات سلامتی کونسل کی قراردادوں کی منظوری کے باوجود حل نہیں ہو سکے۔ سلامتی کونسل کی کون سی قراردادوں پر عمل ہوا اور کون سی اب بھی عمل درآمد کی منتظر ہیں؟ لاہور سے اسد صہیب کی رپورٹ سنتے ہیں۔
سلامتی کونسل کی کارکردگی کو مختلف تنازعات حل کرانے پر سراہا بھی گیا ہے، تاہم بعض معاملات پر سلامتی کونسل کی ناکامی کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ سلامتی کونسل نے 73 سالہ تاریخ میں شمالی اور جنوبی کوریا کا مسئلہ، مشرقی تیمور، جنوبی سوڈان سمیت متعدد معاملات پر منظور کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد کروایا، تاہم مسئلہ فلسطین، کشمیر، بوسنیا، یوگوسلاویہ سمیت بہت سے عالمی تنازعات قراردادوں کی منظوری کے باوجود حل نہیں ہو سکے۔ سینئر تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان، امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور فرانس کا سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کلیدی کردار ہوتا ہے۔
جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب پانچوں بڑے ممبرز جو ہیں، پانچوں پرماننٹ ممبرز یا تو کسی چیز پہ ایگری کر جائیں یا پھر ان کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو، اور اگر ڈویژن آف اوپینین ہو تو پھر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے قراردادیں جو ہیں وہ پاس ہوتی ہیں اور وہ پھر پریکٹیکل ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔
بعض ماہرین کے مطابق اسرائیل اور فلسطین سے متعلق امریکہ ہر اس قرارداد کو ویٹو کرتا رہا ہے جس سے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ عالمی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ کا کہنا ہے کہ مسلمان ممالک کو سلامتی کونسل سے یہ گلہ رہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ ان کے بقول یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً سلامتی کونسل کی کارکردگی پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔
مسلمانوں میں یہ تاثر عام ہے کہ نہ تو مسئلہ فلسطین حل ہوا ہے اور نہ ہی مسئلہ کشمیر حل ہوا ہے، جس کی وجہ سے سلامتی کونسل پہ اور جنرل اسمبلی پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، خاص کر کشمیر کے معاملات میں جس میں 3 نیوکلیئر پاورز، پاکستان، انڈیا اور چائنا، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، فلیش پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناکام ہوئی اور خدا نخواستہ اور دنیا جنگ میں ایک دفعہ پھر چلا گیا تو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلا جائے گا.
بھارت کی جانب سے حال ہی میں کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے اقدام کے بعد ایک بار پھر یہ مسئلہ 50 سال بعد 16 اگست کو سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا. اس معاملے پر سلامتی کونسل کا تحال دو ٹوک موقف سامنے نہیں آیا ہے. اسد صہیب، اردو وی او اے، لاہور.
اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسی پہ ہم بات کریں گے کل اپنے تجزیہ کاروں سے اور مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آخر میں چلتے چلتے ایک خبر آپ کو سناتے چلیں. نیو یارک شہر کی پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے نیو یارک شہر کے زیر زمین ریلوے اسٹیشنوں پر پریشر کوکر جیسی چیزیں رکھ دی تھیں. ہفتے کے روز پولیس کے تفتیش کاروں کے سربراہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک ویڈیو کیمرے سے حاصل ہونے والی نگرانی کی فلم سے ایک شخص کو چاول پکانے والے برتن کو جو پریشر کوکر کی طرح لگتا ہے ریلوے اسٹیشنوں پر رکھتے دیکھا جا سکتا ہے. ان پریشر کوکرز کے نظر آنے کے بعد صبح سفر کرنے والے مسافروں کو سفر کرنے سے روک دیا گیا تھا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان رابطہ ہوا جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے ہانگ کانگ میں جاری احتجاج اور دو کینیڈین شہریوں کی گرفتاری پر تبادلہ خیال کیا. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے کی نشریات ختم ہوئی. بہجت جیلانی کو پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جان ڈرائیڈن کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے دوسرے گھنٹے کی نشریات شروع ہو رہی ہیں. یاسمین جمیل اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو آئیے اب اگلا گھنٹہ ان کے ساتھ سنتے ہیں.